بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ليس من منهج السلف الفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله تسبير رسالك شرح تدرس جاري ہے. آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 20 پہ بات کرتے ہیں. کیسا فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف رد الحديث اذا لم تبلغه العقول والاعتراض عليه. حدیث کا رد کر دینا اگر عقل کی رسائی اس تک نہ ہو اور اس پر اعتراض کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، بل منهجهم الاتباع والتسليم لآمنا به كل من عند ربنا. بلکہ ان کا منہج، یعنی سلف کا منہج تو یہ ہے، اتباع و تسلیم، کہ آمنا به کل من عند ربنا. سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 کا یہ حصہ ہے جس کا ترجمہ، اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. محکم متشابہ آیات جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے. اہل ایمان، راسخون فی العلم علماء کا یہ ہمیشہ طریقہ رہا ہے، اور سلف کا بھی یہی طریقہ ہے، کیونکہ امت میں علماء کے وہ سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے سردار ہیں، کہ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے آمنا به، اللہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے. کیوں؟ کل من عند ربی، کیونکہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. آیت محکم، آیت متشابہ ہے، اور وحی کیونکہ قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے. جو ہمارا جو موضوع ہے، شیخ صاحب نے اس آیت کریمہ کے بطور دلیل پیش کیا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ملا ہے، سلف کیا کہتے تھے، ہم کیا کہتے ہیں، آمنا به کل من عند ربنا. یہ آج کا موضوع ہے کہ حدیث جب ثابت ہو جائے تو اسے رد نہیں کیا جاتا، اس پر اعتراض نہیں کیا جاتا، محض اس لیے کہ عقل نہیں مانتی. دو راستے ہیں، ایک ہے اعتراض کا راستہ، ایک ہے اتباع و تسلیم کا راستہ. ایک منہج ہے سلف کا، اہل سنت و جماعت کا. دوسرا ہے ان کی ضد، ان کے مخالفین، ان کے دشمنوں کا، اہل بدعت کا راستہ. اور دونوں برابر نہیں ہیں، اور نہ ہی کبھی دونوں مل سکتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، حدیث کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اللہ تعالیٰ کے پیار پہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سے کچھ بات نہیں کرتے، جو کچھ فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے وحی ہوتی ہے. دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، کسی مومن مرد مومن عورت کے لیے یہ بات درست نہ تھی، اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے، کوئی فیصلہ کرے، ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ السلام کے حکم کے ساتھ یا حکم کے بعد ان کا کوئی اپنا اختیار ہو. سورۃ الاحزاب نمبر 36، ارشاد باری تعالیٰ، من يطع الرسول فقد اطاع الله، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیام علیہ الصلاۃ والسلام کی فرم بردار کرتے اطاعت کرتا ہے تو حقیقتاً اس نے اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کی ہے. سورۃ النساء نمبر 80، سورۃ الاحزاب نمبر 21 میں ارشاد باری تعالیٰ، لقد كان لكم في رسول الله اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر امید رکھتا ہے. وذکر اللہ کثیرا، اور کیسے ممکن ہوگا یہ مرتبہ پانا، وذکر اللہ کثیرا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا رہا. اور حدیث میں معروف حدیث ہے، ابو داؤد الترمذی نے روایت کیا ہے سنن میں، ارباب بن ساریہ کی معروف حدیث جس میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موعظہ کیا، نصیحت کی، یہاں تک کہ ہمارے دل نرم ہوئے اور ہمارے آنکھیں تر ہوئیں، تو ہم نے یہ عرض کی، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں لگتا ہے کہ الوداع موعظہ ہے، وداع نصیحت ہے، آپ ہمیں کوئی وصیت کیجئے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل والسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، جو تم میں سے زیادہ عرصہ رہے گا یعنی اس کو لمبی عمر ہوگی تو تم میں سے وہ ضرور اختلاف کثیر امت میں دیکھے گا، کیا کرے؟ فعلیکم بسنتی، میرا سنت سنت مضبوطی سے تھامے رکھنا، وہ سنت الخلفاء الراشدین مہدیین من بعدی، اور خلفاء الراشدین مہدیین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، افضل علیہ بالنواجذ، کتنا مضبوط اپنی نوکیلے دانتوں سے مضبوطی سے تھامے رکھنا، وإياكم محدثات الأمور، وما تمهي خبردار کرتے ہوں محدثات امور سے بدعتوں سے، فإن كل بدعة ضلالة، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے، اسے ابو داؤد نے اور ترمذی نے روایت کیا ہے، صحیح حدیث ہے، اور اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں شاہد کیا ہے، فعلیکم بسنتی، اگر اختلاف کثیر ہو جائے تو اس کا حل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور خلفاء راشدین کی فہم، خلفاء راشدین کی سنت ہے، انہوں نے کیسے قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے، اور سنت سے مراد یہاں پہ الاسلام، پورا اسلام ہے، جیسے کہ میں بربار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الاسلام هو السنة والسنة هي الاسلام، جس میں قرآن مجید بھی شامل ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے اور اثار سلف بھی شامل ہے، الغرض سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میری پیاری بات ہے، نوٹ کریں ذرا، لست تارکا شیئا، میں کبھی کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑوں گا، کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به، جو آپ وسلم جس پر آپ وسلم عمل کرتے تھے میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، الا عملت به، الا کہ میں اس پہ عمل ضرور کروں گا، وانی لاخشى، مجھے ڈر لگتا ہے، ان ترکت شیئا من امره، اگر میں آپ وسلم کے امر سے کوئی چیز چھوڑ دوں، ان ازیغا، کہ میں راہ راست سے ہٹ جاؤں، سبحان اللہ، صدیق هذه الامه، دنیا کے اولیاؤں کے سرداروں کو بھی سردار ہے، انہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میں نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کو چھوڑا جو سنت ہے، یا کسی ایک حدیث کو چھوڑ دیا، تو کہیں میں زیغ میں نہ پڑ جاؤں، راہ راست نہ ہٹ جاؤں۔ امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ اس قول پہ بڑے پیارا تبصرہ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، الابانہ میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 246 میں امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ سے ابو بکر صدیق کے اس فرمان کے تعلق سے فرماتے ہیں، هذا يا اخواني الصديق الاكبر، یہ میرے بھائیو صدیق اکبر کا حال ہے، کیا حال ہے؟ يتخوف على نفسه من الزيغ، وہ زیغ سے ڈرتے ہیں، ان هو خالف شيئا من امر النبي صلى الله عليه وسلم، کہ اگر وہ کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امور میں سے کسی ایک امر، ایک حکم، ایک حدیث، یا ایک فیصلے کے مخالفت کر لے، فماذا عسى ان يكون من زمان اضحى اهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره، ہم اس زمانے کی بات کیا کریں جس زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته، اور وہ مباحات کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں خوش ہو کر سینہ تان کے جو مخالفت وہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، نسأل الله العصمة من الزلل، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر زلل سے اور زیغ سے اور پاؤں پھسلنے سے ہمیں محفوظ فرمائے، و نجات من سوء العمل، اور ہر برے عمل سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے۔ شیخ صاحب اس طرف اشارہ کر رہے ہیں، جب اہل بدعت آئے اور انہوں نے بھی یا جھوٹی روایت لے کے آئے ہیں یا صحیح روایت کو چھوڑ دیا ہے، اہل بدعت دو چیزوں پر قائم ہوتی ہے، یا صحیح صریح حدیث کو چھوڑ دینا، یا ضعیف یا من گھڑت حدیث کو لے کے آنا، تو نصوص کو جو آپ چھوڑ دیتے ہیں اور نئی چیز لے کے آتے ہیں یہ انحراف ہے، جب ان کے سامنے اہل بدعت، آج بھی دیکھ لیں آپ مخالفین کو جو اندھی تقلید کرنے والے لوگ ہیں جو اہل بدعت ہیں، آپ نصوص سامنے رکھتے ہیں، وہ اپنے اماموں کے وہ قول لے کے آتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکراتے ہیں، اور پھر جب دلیل پیش کی جاتی ہے تو حدیث کو ٹکرا دیا جاتا ہے امام کے قول سے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور جب مزید دلائل پیش کی جاتی ہے تو احادیث کا مذاق اڑا دیا جاتا ہے، بعض لوگ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے آپس میں پھر موازنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، امام بخاری کا کیا قصور ہے؟ حدیث جمع کرنا ہے، انہوں نے اپنے طرف سے کیا لکھا ہے، کیا کہا ہے، احادیث جمع کی ہے، بیان کیا ہے، اور ہم نے وہاں سے حدیث پڑھ کے سنا دی ہے. آپ کے فقہ کہتے ہیں ہمارے امام کی فقہ ہے. اگر اس میں آپ تعصب سے کام لیں گے اور ہر درمی سے کام لیں گے تو پھر آپ پتہ کیا کر رہے ہیں, حقیقتاً کیا ہے, آپ حدیث حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت بھی کر رہے ہیں اور جان بوجھ کے چھوڑ بھی رہے ہیں. کتنی شدید وعید ہے کہ صدیق اکبر زیغ سے ڈرتے ہیں, کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ سبحان اللہ. امام عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا رأی لأحد, کسی کی رائے نہیں چلتی, کہاں, مع سنت سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کسی کی رائے نہیں چلتی آپ وسلم کہ اس سنت کے ساتھ جسے آپ وسلم نے مسنون فرمایا ہے. قول ہو یا فعل ہو, جب سنت ثابت ہوگی اب کسی کی رائے عقل کوئی کام نہیں آئے گی سنت کے سامنے. اور اسے امام ابن القیم نے اعلام المقعین میں جلد نمبر 282 میں بیان فرمایا ہے. ان ابی قلابۃ رحمہ اللہ قال اذا حدثت الرجل بالسنۃ, اگر تم کسی شخص کو سنت سے دلیل پیش کرو, فقال اور وہ یوں کہے دعنا من هذا اسے چھوڑو, وہات کتاب اللہ اور قرآن مجید کی, اور قرآن مجید کو لے کے آؤ, یعنی حدیث کو چھوڑو سنت کو چھوڑو اور قرآن مجید کو لے کے آؤ. امام ابی قلابہ فرماتے ہیں فعلم انہ ضال, خوب جان لو کہ یہ گمراہ ہے. طبقات ابن سعد نے جلد نمبر 7 میں صفحہ نمبر 184 میں اسے بیان کیا ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری تعلیق فرماتے ہیں اس قول پہ. اچھا, ابی قلابہ جو ہے یہ سیدنا عبدالرب عباس کے شاگردوں میں سے معروف تابعی ہیں, ان کا یہ قول ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر عالم النبلاء میں بڑی پیاری, ذرا تبصرہ سنیں اس کو نوٹ کر لیں, بڑا پیارا ہے. فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الْمُتَكَلِّمَ الْمُبْتَدِعَ, امام ذہبی فرماتے ہیں جب تم بدعتی متکلم یعنی اہل کلام والوں میں سے کسی کو دیکھو یقول یہ کہتے ہوئے دعنا من الكتاب والاحاديث الاحاد, قرآن مجید کو چھوڑو حدیث احاد کو بھی چھوڑو, وهات العقل اور عقل کو لے کے آؤ, عقل پہ بات کرتے ہیں, فعلم انه ابو جہل, تو خوب جان لو کہ یہ ابو جہل ہے. واذا رايت السالك التوحيدي, اور اگر تم السالك وہ صوفی ہوتے جو اپنے سلوک اپنے طریقے ایجاد کرتے, توحید یعنی وحث الوجود والے, بارک اللہ فیک, واذا رايت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل, سالک توحیدی کہتا ہے کہ نقل کو بھی چھوڑو عقل کو بھی چھوڑو, یہ دو قدم آگے بڑھ گئے ہیں. وہات الذوق والوجد, اور ذوق اور وجد لے کے آؤ, اس پہ بات کرتے ہیں, یہ ثبوت ہے میرے پاس, فعلم انہ ابلیس, تو یہ خوب جان لو کہ یہ ابلیس ہے, قد ظہر بصورت بشر, اور یہ بشر کی صورت میں آیا ہوا ہے, او قد حل فی, یا اس کے اندر ابلیس داخل ہو چکا ہے, فن جبن تبن ہو, اور اگر تم بزدل ہو گئے ہو اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو مقابلہ نہیں کر سکتے ہو, فہرب, تو پھر اسے بھاگ جاؤ, و الا, ورنہ اگر تم بزدل نہیں ہو تو کیا کرنا ہے, فسرع ہو, وہ برک علی صدرہ, اسے نیچے گرا اور اس کے سینے پر بیٹھ جاؤ, وہ قرا علیہ آیت الکرسی, وہ خنق ہو اور آیت الکرسی پڑھو اس کے اوپر اور اسے گلا دبا دو. الامام الذهبي سير علام النبلاء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 472 نوٹ کر لیں, حوالہ بھی نوٹ کر لیں, بڑی پیاری بات ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کسی صوفی کو پکڑ کے گلا دبا کے اوپر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دو, عقل سے کام لے نا ذرا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کے لڑائی شروع کر دو, مطلب یہ ہے کہ سلف کے اقوال کس طریقے سے ان کے متبعین نے سمجھا ہے. ابی قلابہ کہاں, سید عبدالرحمٰن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد اور ہمارے اسلاف میں سے سلف صالحین میں سے, ان کی اس بات پہ تبصرہ کرتے ہوئے جب ان کے زمانے میں کسی نے کہا کہ سنت کو چھوڑ دو اور دعنا من هذا وهات کتاب اللہ, وہاں پہ عقل کی بات نہیں کی, وہاں پہ صرف یہ کہا اس زمانے میں کہ حدیث کو چھوڑو قرآن مجید لے کے آؤ, کیونکہ جو اہل بدعت ہیں وہ حدیث سے دلیل پیش نہیں کر سکتے, قرآن کی تعویل تو کر لیتے ہیں, اگر آپ جدا کر دیں قرآن و حدیث کو تو قرآن کی تعویل آسان ہو جاتی ہے, کیونکہ قرآن مجید بہترین تفسیر, قرآن حدیث جو ہے بہترین تفسیر قرآن مجید کی, قرآن مجید کی تفسیر کے بعد. تو جب انہوں نے یہ فرمایا اذا حدثت الرجل بالسنۃ فقال دعنا من هذا وهات کتاب اللہ وهات کتاب اللہ فعلم انه ضال, تو گمراہ ہے. انہوں نے آگے کیا فرمایا ہے کہ اگر متکلم بدعتی یہ کہے کہ قرآن کو بھی چھوڑو، حدیث احاد کو بھی چھوڑو، اور عقل کو لے کے آؤ، عقل پہ بات کرتے ہو یہ کون ہے؟ انہوں نے فعلم انہ ضال، یہ کہتے فعلم انہ ابو جہل، ابو جہل فعلم انہ ابو جہل. اور اگر سالک توحید کو دیکھو جو وحدت الوجود کا قائل ہے، اور یہ کہے کہ نقل کو بھی چھوڑو، قرآن سنت کو بھی چھوڑو اور عقل کو بھی چھوڑو، نہ نقل ہے نہ عقل ہے ان کا. وہ ہے ذوق الوجد، کیا بچا ہے؟ ذوق اور وجد بچا ہے. اسی پہ ہم بات کریے، ثبوت ہے ہمارے پاس. فعلم انہ ابلیس، جو جانو ابلیس ہے، جو انسان کی صورت میں بیٹھا ہے تمہارے سامنے، یا انسان تو اس کے اندر ابلیس اب داخل ہو چکا ہے. اگر تم بزدل پڑ گئے ہو، مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس سے بھاگ جاؤ. کتنی پیاری بات ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے، تمہارے پاس بصیرت نہیں ہے، تمہارے پاس سلفی منہج نہیں ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. قرآن اور سنت کی روشنی میں، سلف منہج سلف کی روشنی میں آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، تو چھوڑ دو اسے، بھاگ دو اسے. فہرب، بھاگنے کا حکم ہے. اور اگر تمہارے پاس علم ہے، تو پھر اس کے علمی جواب دو، اسے سمجھاؤ. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر یہ بات ہے، وَإِلَّا فَصْرَعْهُ وَبْرُكْ عَلَى صَدْرِهِ، سینے پر بیٹھ جو وقر علی آیت الکرسی وخرقہ. اللہ اعلم. امام عزیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصبر نفسك على السنہ. امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنت پر صبر کرتے رہو. اللہ اکبر. سنت پر صبر کیا جاتا ہے میرے بھائی، اور سنت آسان نہیں ملتی. صبر ہر مشکل چیز پہ کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ آسان چیز میں کون صبر کرتا ہے؟ بدعتی بے صبر ہوتے صرف بدعت ایجاد کر لیتے ہیں. صبر سنت پہ کیا جاتا ہے. اصبر علی السنہ، وقف حیث وقف القوم، اور وہاں پہ رکو جہاں پر قوم یعنی صحابہ کرام رکے، سلف رکے. وقل بما قالوا، اور وہ کہو جو انہوں نے کہا. وکف عما کفوا، اور اس چیز سے رکو جس چیز سے وہ رکے، اور اس چیز کو چھوڑو جس چیز کو وہ چھوڑ چکے. وسلک سبیل سلفک الصالح، اور سلف صالحین کے راستے کو اپناؤ. وہ کہتے ہیں سلف کا لفظ کہاں سے آیا؟ یہ تو آج کے زمانے کا لفظ ہے. امام اوزائی اس زمانے میں فرما رہے ہیں، سن لیں. وسلک سبیل سلفک الصالح، اور سلف صالحین کے راستے کو اپناؤ. فین ایسا کہ ما وسعہم، تو تمہیں وہی کشادہ جو ان کے لیے کشادہ تھا، تو وہی تمہیں وہی کافی ہے جو ان کے لیے کافی تھا. شرح اصول اعتقاد علی السنہ والجماعہ، امام لالاکائی کی. دوسرے اثر میں امام اوزائی فرماتے ہیں، علیک باثر من سلف، تمہیں اوپر لازم ہے کہ تم سے گزرے ہوئے لوگ جو سلف ہیں ان کے اثر کو لازم پکڑو. وہیں رفض کر ناس، اگر لوگ تمہیں دودکار دیں، جب آپ آثار سلف کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کی مخالفت کرنے پہ آ جاتے ہیں. من سلف یہی ہے سر، مخالفین بہت زیادہ ہیں، تھوڑے سے لوگ طائفہ منصورہ ہے. وہیں رفض کر ناس، اگر تو لوگ تمہیں دودکار دیں. وَإِيَّاكَ وَآرَاءِ الرِّجَالِ، اور میں تمہیں خبردار کرتا ہوں لوگوں کی رائے سے. وَإِنْ زَخَرْفُوا لَكَ بِالْقَوْلِ، اگرچہ وہ تمہیں خوبصورت انداز میں بیان کر دے. اسے امام ذہبی نے علوم مختصر علوم میں صفحہ نمبر 133 میں بیان کیا ہے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاعتصام میں فرماتے ہیں، وَقَدْ زَلَّ أَقْوَامٌ بِسَبَبِ الْإِعْرَاضِ عَنِ الدَّلِيلِ وَالْإِعْتِمَادِ عَلَى الرِّجَالِ، اور ایسے بہت سارے لوگ، بہت ساری قومیں گمراہ ہوئی. سبب کیا تھا؟ کہ انہوں نے دلیل سے اعراض کیا، منہ موڑا، اور لوگوں کی باتوں پر اعتماد کے بھروسہ کیا. فخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين، اور اس طریقے سے انہوں نے صحابہ تابعین کے راستے سے نکل گئے. واتبعوا اهواءهم، اور وہ اپنے خواہشات نفس کی اتباع کرنے لگے. بغیر علم کے فضلوا عن سواء السبيل، اور راہ راست سے گمراہ ہوئے. بلال بن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ثلاث لا يقبل معهن عمل، ثلاث لا يقبل معهن عمل، تین ایسی چیزیں جن کے ساتھ عمل قبول نہیں ہوتا. الشرك والكفر والرأي، شرک و کفر اور رائے جو ہے ان کے ساتھ عمل قبول نہیں ہوتا. قیل ومن رأي، یہ پوچھا گیا کہ رائے کیا ہوتی ہے؟ الرأي، قال يترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، رائے سے مراد یہ ہے کہ کتاب اللہ وسنة رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا جائے. ويعمل برأيه، اپنی رائے پر عمل کرتا رہے. حلة الأولياء وطبقات الأصفياء، یہ اس کا ذکر کیا ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کے اس پیارے ارشاد کے تعلق سے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، آخر میں اس کا ذکر کر دیتے ہیں. سورۃ الحجرات آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی آواز سے بلند مت کرو. ولا تجہروا له بالقول، اور نہ ہی بلند آواز میں آپ وسلم کے سامنے بات کرو. کہ جہر بعض کو بعض، جیسے کہ ایک دوسرے سے تم جہراً بات کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یا نہ ہو کہ تمہارے عمل اکارت کر دیا اور تمہیں اس کا شعور تک بھی نہ ہو. یہ وعید سخت وعید الشیخان کے لیے ہے، سید ابوبکر صدیق و عمر فاروق کے رضی اللہ عنہم عن الصحابۃ اجمعین. ایک وفد کے تعلق سے مشورہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید ابوبکر صدیق سے پوچھا کس کو امیر بنانا ہے، تو سید ابوبکر صدیق نے کسی کا نام دیا، سید عمر نے کسی اور کا نام دیا. آپس میں ایک صحابی دوسرے سے کہتا ہے کہ آپ مخالفت چاہتے تھے، دوسرے صحابی کہتے ہیں نہیں آپ مخالفت نہیں چاہتا تھا میں، بس اتنی بات ہوئی. بس اللہ تعالیٰ آیت نازل فرمائی ہے، کتنی اس میں وعید ہے، سخت وعید ہے کہ اے ایمان والو، تم تو ایمان والے ہو، اپنی آواز بلند مت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا کہ ایک دوسرے پر تم آوازیں بلند کرتے رہتے ہو، یہ نہ ہو کہ تمہارے عمل اکارات ہو جائے، تمہیں شعور تک بھی نہ ہو. اس کے بعد سید ابوبکر صدیق ہمیشہ سرگوشی میں بات کرتے تھے، سید عمر فاروق بھی بلند آواز بات کرنا ختم کر دی تھی. سبحان اللہ، عمل دیکھیں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری تعلیق فرماتے ہیں آیت کریمہ کے تعلق سے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا، خبردار کیا مومنوں کو کہ ان کے اعمال اکارت نہ ہو جائیں، جب کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز میں بات کی تھی، جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. اور یہ ردت نہیں ہے، یعنی یہ کوئی نعوذ باللہ کفر نہیں ہے، معصیت ہے جو جس عمل یعنی اکارت ہو سکتا ہے، اور اس کا جو یہ عمل کرنے والے جو شخص ہے اسے شعور بھی نہیں ہوگا کہ اس کا عمل اکارت ہو گیا ہے. نقیب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تو اس شخص کے بارے میں میں کیا کہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اور ہدایت پر اور طریقے پر کسی اور کے قول ہدایت و طریقوں کو آگے کر دیتا ہے. علیہ صحدہ قد حب تعمیر ہو والا ہے شعور، تو کیا ایسے شخص کا عمل اکارت نہیں ہوگا کہ جہاں تک اسے شعور بھی نہ ہو؟ یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رد کر دیتے ہیں اپنی رائے کی یا اپنی امام کے قول کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت بھی چھوڑ دیتے ہیں، راستے بھی چھوڑ دیتے ہیں. آج دیکھ لیں جتنی بھی اہل بدعت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے دور ہیں، جدا ہیں، کہ ان کو ڈر نہیں کیونکہ امر اکارت ہو جائے اس بد فعلی کی وجہ سے. یعنی کیا فرق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے صرف بلند آواز میں بات کر رہا ہے، یہ جرم زیادہ ہے یا یعنی انجانے میں نادانستہ طور پر بلند آواز ہو گئے اور الشیخان ہیں، معروف عظیم صحابی ہیں، ان پر تو یہ وعید نازل ہوئی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جان بوجھ کے رد کرتے، حدیث کو رد کرتے، عقل کو کہتے عقل نہیں مانتی، یا کشف زود اور وجد یا کوئی اور بہانہ لے کے آتے، یا امام کے قول کی پیروی کر لیتا ہے، کہ یہ وعید میں شامل نہیں ہے. کیا کتنی پیارا استنباط ہے، کتنی پیارا استدلال ہے امام رحمۃ اللہ، امام بقیم رحمۃ اللہ کے الوابل الصیب صفحہ نمبر 24 میں امام صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے. وہ گروہ جس نے سب سے پہلے عقل کو حاکم اور فیصل بنایا معتزلہ تھے، جنہوں نے یہاں تک کہہ دیا، عمرو بن عبید ذرا غور سے سنا، عمرو بن عبید ایک مرتبہ ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے پیش کر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو عمرو بن عبید معتزلی کہتا ہے لو سمعت الاعمش یقول هذا لکذبته، اگر میں محدث اعمش کو یہ کہتے ہوئے سنتا تو میں اسے جھٹلا دیتا. لو سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول هذا لرددته، اور میں آپ صلی براہ راست یہ سنتا تو میں اس کو رد کر دیتا. ولو سمعت الله يقول هذا، اگر میں اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنتا لقلت ليس على هذا اخذت ميثاقنا، اللہ تعالیٰ آپ نے اس چیز ہمارا ہم سے وعدہ نہیں لیا تھا، ہماری عقل تو نہیں مانتی، کیسے ہم اس کو مان لیں؟ کوئی عقل پرستی اس سے بڑھ کر کبھی سنی آپ نے؟ یہ معتزلہ کے باپ تھے، اور اس قول کو میزان الاعتدال میں امام ذہبی نے جلد نمبر 3 میں بیان کیا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.